بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حكيم الأمة حضرت مولانا شيخ فريد ثانوي رحمة الله عليه کے ملفوظات سنائے جا رہے ہیں ایسا رب مطلوب نہیں حضرت ثانوی رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں لہذا ہمارا اتنا رعب ہونا چاہیے کہ ہمارا نام سن کر بیوی کانپنے لگے اور بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کر سکے میرے ایک ہم سبق دوست تھے انہوں نے ایک مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ مجھ سے یہ بات کہی کہ جب میں کئی مہینوں کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں تو میرے بیوی بچوں کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ میرے پاس آ جائیں اور مجھ سے بات کریں وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی درندہ یا شیر چیتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی بچے آپ کے پاس نہیں آتے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم قوام ہیں ہمارا رعب ہونا چاہیے اچھی طرح سمجھ لے کہ قوام ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچے پاس آنے اور بات کرنے سے بھی ڈرے بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے بیوی کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں ذکر فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہو شوہر کا پیسہ غلط جگہ پر بلا وجہ صرف نہ ہو اور فضول خرچی میں اس کا پیسہ ضائع نہ ہو یہ چیز عورت کے فرائض میں داخل ہے یہ نہ ہو کہ شوہر کا پیسہ دل کھول کر خرچ کیا جا رہا ہے یا گھر کی نوکرانیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ جس طرح چاہ رہی ہیں کر رہی ہیں اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ قانون فرائض کے خلاف کر رہی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں اور وجہ اس کی دو بتلائی آپ نے ایک وجہ یہ بتائی کہ احناہ علی ولدہ اپنے شوہر کی احناہ علی ولدہ کہ وہ اپنی اولاد پر بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہے اپنی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا برتاؤ کرنے والی ہے تو قریش کی عورتیں عرب کی دوسری عورتوں سے بہتر ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قریش کی عورتیں اپنی اولاد کے ساتھ جتنی شفقت کرتی ہیں اور ان پر جتنی مہربانی کرتی ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا جتنا برتاؤ کرتی ہیں اتنا دوسری عورتیں نہیں کرتی اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجِهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ کہ شوہر کے مال میں بہت زیادہ رعایت کرنے والی ہے اور شوہر کے مال کی بہت زیادہ نگرانی کرنے والی ہے اور دیکھ بھال کرنے والی کہ میرے شوہر نے مجھے جو خرچ کرنے کے لیے مال دیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہے پانچ سے کام ہو جائے تو دس خرچ نہیں کرتی دس سے کام ہو جائے تو پندرہ خرچ نہیں کرتی بغیر ضرورت کے کوئی چیز خرچ نہیں کرتی بہت سوچ سمجھ کے اور گھر میں نوکروں سے اگر کوئی کام لیتی ہیں تو ان پہ بھی نگرانی کرتی ہے یہ نہیں کہ بھئی خود شاپنگ کے لیے جاتی ہے تو بہت احتیاط کرتی ہے اور نوکروں کو پیسے دے دیے، اب وہ جو چاہے لے آئیں، جتنے میں چاہے لے آئیں، نہیں، تحقیق کرتی ہے کہ پیسے کتنے لے گئی تھی، کتنے خرچ کیے، کیسے خرچ کیے. تو شوہر کے مال میں، شوہر کے مال کی بہت زیادہ رعایت کرنے والی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مرد کی ترقی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی ترقی مرد کی ہوتی ہے، اس میں بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت کے ہاتھ بہت کھلے ہوئے ہوں تو مرد دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کر پاتا، اس لیے کہ دنیا میں جو آتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالدار ہونے کی حالت میں دنیا میں آتا ہے. یہ تو سبھی خالی ہاتھ آتے ہیں، مگر یہ کہ ایسے گھرانے میں کوئی پیدا ہو گیا جو مالدار ہے، بہت سے تاجر آپ کو ایسے ملیں گے، بلکہ اکثر تاجر جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی محنت سے یہ ہمارا بزنس کھڑا کیا ہے، ہم نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ بسایا ہے. ایسے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اوپر سے کچھ ملتا ہے اور بساتے ہیں. تو یہ اس وقت بسا سکتے ہیں جبکہ بیویوں کا ساتھ ہو، بیویوں کا سپورٹ ہو. ہم جب انڈیا سے آئے تھے تو ہم گھر میں اپنی والدہ کو دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ ہوتا تھا خرچ وغیرہ میں، مطالبہ نہیں. کبھی ہمیں یہ یاد نہیں پڑتا کہ ہماری والدہ نے مطالبہ کیا ہو کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے برتن کی ضرورت ہے، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز نہ. بلکہ شروع شروع میں ہم آئے تھے تو ہمارے پاس فریج بھی نہیں تھا، فریج جو ہر ایک کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کا بھی مطالبہ نہیں، اور واشنگ مشین بھی نہیں. اور ہم آٹھ بھائی بہن تھے، والد صاحب، والدہ، بھائی بہن سب چھوٹے تھے، اور بھائیوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، گھر میں بہو بھی نہیں تھی، تو دس آدمیوں کے کپڑے خود والدہ دھوتی تھی. تو یہ شروع کے ہمارے ایام تھے کہ بہت صبر اور اپنے شوہر کو ساتھ دینا، سپورٹ کرنا. تو عورتیں جب اپنے شوہروں کے مال کی دیکھ بھال کرنے والی ہوتی ہے، نگرانی کرنے والی ہوتی ہے، بلکہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کو روکتی ہیں کہ نہیں نہیں آپ یہاں کیوں خرچ کر رہے ہیں، نہیں مجھے نہیں چاہیے، نہیں مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، نہیں ہمیں گھر میں نہیں چاہیے، یہ جو ہے وہی ٹھیک ہے، نئے فنا چیز کی، نئے فنا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ایسے لوگ قرض سے بھی بہت جلدی نکل جاتے ہیں، ایسے لوگ اپنا گھر بھی بہت جلدی بسا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے. اور جہاں مطالبات پر مطالبات، مطالبات پر مطالبات، ہمارے زمانے میں عورتیں یہ دیکھتی ہی نہیں کہ شوہر کے سرکمسٹانسز کیا ہے، یعنی انہیں معلوم ہوتا ہے تو شوہر کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں اور آپ کے مطالبے ایسے، کیسے پورے ہو سکیں گے؟ آپ کا مطالبہ 300 پاؤنڈ والا ہے اور انکم گھر میں 150 پاؤنڈ کا ہے، کیسے آپ کا مطالبہ پورا ہو سکے گا؟ تو عورتوں کو جو ہے، جیسے گزشتہ ہفتے کی نشست میں مردوں کو کہا گیا تھا کہ بھائی عورتوں کے معاملے میں احتیاط کیجیے، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ پیار، محبت، ملاطفت، اور آج بھی پہلے ملفوظ میں یہی بات آئی کہ عورتوں کو حاکم بن کر نہیں رہنا چاہیے کہ دادا گیری، ڈرانا، دھمکانا، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی دینا، یہ ہوتا ہے بہت سے گھروں کے اندر، اور ڈرانا اور جو ہے کھل کر کے بات بھی نہ کر سکے، ہنس بھی نہ سکے، مسکرا بھی نہ سکے، گھر میں خوشی بالکل نہ ہو، بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سے گھرانوں میں بچے جو بگڑ جاتے ہیں اس کی وجہ ہماری سختی ہوتی ہے، ہم بگاڑتے ہیں بچوں کو، ہم بگاڑتے ہیں، اتنی سختی، اتنی سختی، اتنی سختی، اتنا ظلم کہ وہ بچے بگڑ جاتے ہیں. تو ان پر جو مرد جو ہے وہ گھر کا سید ہے، گھر میں وہ بڑا ہے، گھر میں اسے نگراں بنایا گیا ہے. جیسے ماں جو ہے، ماں یعنی گھر میں عورت جو ہے وہ باقی سب پر نگراں ہے، اپنی اولاد پر، اپنی بہو پر، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب پر وہ نگراں ہے، اور اس کے اوپر نگراں جو ہے وہ باپ ہے، باپ یعنی شوہر، شوہر کو سب سے بڑا نگراں بنایا گیا ہے. تو یہ نگراں ہے. تو جیسے یہاں انگلینڈ میں فیکٹریوں کے اندر ایک مینیجر ہوتا ہے، مینیجر کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ حکومت کے انداز میں نہیں کرتا بلکہ مل جھل کر وہ ایک نگرانی کرتا ہے, وہ زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے, فیصلے وہ کرتا ہے. اور جیسے ہمارے انڈیا, پاکستان, افریقہ وغیرہ میں جو مینیجر ہوتا ہے وہ حکومت کرتا ہے, وہ نیچے والوں کو غلام سمجھتا ہے. تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ بیوی ہے, بچے ہیں, انہیں غلام نہ سمجھا جائے, انہیں نوکر نہ سمجھا جائے, بلکہ ان کے ساتھ دوستی کا تعلق ہو, پیار محبت کا تعلق ہو. اور بیوی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی شوہر کے مال کو اپنا مال سمجھے, شوہر کے نفع کو اپنا نفع سمجھے, اور شوہر کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے. اگر کچھ دنوں کے لیے دنیا میں صبر کر لیا تو ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ملے گا. ہمارا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سوچ میں یہی فرق ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دنیا میں جتنی زیادہ نعمتیں ملیں اتنا کم ہمیں جنت میں ملے گا, اتنا کم جنت میں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خباب رضی اللہ عنہ, ان کی حدیثیں ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہ ہم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کو دنیاوی نعمت نے ذرہ برابر ان کی جنت کی نعمتوں سے کم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں انہوں نے کچھ راحت دیکھی ہی نہیں. لم تنقصہم الدنیا, دنیا میں کچھ نہیں ملا ان کو. تو دنیا میں نہیں ملا تو کہتے ہیں کہ اب ان کو سب کچھ آخرت میں ملا. ان میں کون ہے؟ کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا. جس وقت ان کا انتقال ہوا تو کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی, اور چادر بھی اتنی چھوٹی کہ سر کو ڈھانپنے کی کوشش کی گئی تو قدم کھل گئے, اور قدم کو ڈھانپنے کی کوشش کی تو سر کھل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک لو, اس لیے کہ سر جو ہے وہ انسان کے جسم کے اعضاء میں سے بہت اشرف عضو ہے. اس میں آنکھیں ہیں, اس میں زبان ہے, اس میں دماغ ہے, اسے ڈھانپ لو. اور جہاں تک قدموں کا تعلق ہے تو اس کے اوپر اذخر, ایک قسم کا گھاس ہوتا تھا, وہ ڈال دو. تو کفن کی تین چادریں تو ملی ہی نہیں, مگر ایک چادر جو ملی تھی وہ بھی پوری نہیں, وہ بھی جسم کو ڈھانپ نہیں سکا. تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمت کی وجہ سے کم نہیں ہوئی, اس لیے کہ دنیا میں ان کو کچھ ملا ہی نہیں. تو اب ان کو جو کچھ ملے گا 100% جنت میں ملے گا. اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ فمنا من اینعت لہ ثمرته, ہم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے پھل دنیا ہی میں پک گئے, فہو یہدبھا, اور وہ اسے توڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا جنت میں جائے گا تو 100% نعمتیں, یہ دوسرا جنت میں جائے گا تو کم سے کم 1% تو کمی آئے گی, 0.01% کمی آئے گی. تو ان کو افسوس ہوتا تھا اس بات پر. کس بات پر؟ کہ ہمیں دنیا میں بہت کچھ مل رہا ہے, اس پہ افسوس ہوتا تھا. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, کھانا آیا, روزے سے تھے, اور افطاری کا وقت, مغرب کی اذان ہوئی, تو افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو یوں ہی دنیا سے چلے گئے, اور ہم ہیں کہ ہمیں یہ ساری راحتیں مل رہی ہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی, اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ اللہ قیامت کے دن غیر مسلموں سے کہیں گے کہ تم نے تو سارے تمہارے مزے دنیا میں اڑا لیے, اب یہاں تمہارے لیے کیا ہے. یہ آیت پڑھی انہوں نے کہ کہیں ہمیں بھی اللہ یہ نہ کہہ دے قیامت کے دن. اور اتنا غم ہوا اس بات کا کہ ہمیں یہ دنیاوی دولتیں دنیا ہی میں مل رہی ہے, آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا, کہ روزے دار ہونے کے باوجود بھی کھائے بغیر اٹھ گئے مغرب کے وقت, نہیں کھایا, کھانا نہیں کھایا. تو میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے, اور میرے بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, کہ دنیا بقدر ضرورت بس گزر جاوے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ بہت مال ملے گا, بہت برکت ہوگی, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں, یعنی دنیا کی برکتوں کے لیے ہم نہیں کی. اور اگر کبھی کوئی کمی آ جاتی ہے, چوری ہو جاتی ہے, بینکرپسی ہو جاتی ہے, تو کہتے ہیں میں اس قدر اہتمام کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں خیرات کرنے پر, میرے ساتھ ایسا ہو گیا. یعنی دنیا میں ہم راحت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور وہ حضرات آخرت کے لیے کرتے ہیں. میری ماں بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ مطالبات نہیں, آپ بھی جیسے شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رفیق بن کر اور دوست بن کر رہے, آپ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ رفیق اور دوست بن کر رہے. یہ پرانے جو لوگ تھے, پرانے یعنی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنریشن اور اس کے بعد والا جنریشن, بس پھر آگے دھیرے دھیرے بدلاؤ شروع ہو گیا. ان کے جنریشن میں عورت کی مینٹالٹی یہ تھی کہ سکھ میں بھی ان کے ساتھ, دکھ میں بھی ان کے ساتھ. ان کی وجہ سے اگر ہمیں سکھ ملتا تھا اور اس وقت ہم ان کی رفاقت سے خوش تھیں, تو اب جب ان پر دکھ آیا ہے تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ نہ, سکھ میں بھی ساتھ, دکھ میں بھی ساتھ, سکھ میں بھی ساتھ, دکھ میں بھی ساتھ. اسی وجہ سے یہ بوڑھے ہمارے استاد محترم تھے حضرت حافظ ماکڑیا صاحب رحمہ اللہ تعالی, آپ سب حضرات جانتے ہیں. پھر ہمارے دوسرے بزرگ تھے جو ہمارے اوپر بہت مشفق رہے, حضرت مولانا احمد علی صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ. تو بہت زیادہ تعلق تھا ان دونوں بزرگوں کو مجھ سے. ایک تو میرے حفظ کلاس کے استاد تھے اور دوسرے جو ہیں ہم میرے بزرگ تھے اور بہت آتے جاتے تھے, ان کی بہت دعائیں ہمیں ملی, بہت شفقتیں. تو میرے ساتھ تنہائی میں یہ دونوں ایسی بہت سی باتیں کر جاتے تھے جو شاید دوسروں کے پاس وہ نہ کرتے ہوں. تو ان کی بیویوں کا انتقال اس وقت ہوا جب یہ 80 سال کی عمر کو پہنچے, تقریباً 80 ایئرز کی عمر میں بیویوں کا انتقال, اور بڑھاپے میں بیوی کا انتقال ہو جائے. تو تنہائی میں میرے پاس آ کر روتے تھے اپنی بیویوں کو یاد کر کے, اپنی بیویوں کو یاد کر کے روتے تھے دونوں, الگ الگ دونوں روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ اس بات پر روتے تھے کہ ہماری پوری زندگی میں ہمیں کبھی پریشان نہیں کیا انہوں نے. گھر میں جو حالات آئے ان حالات پر انہوں نے صبر کیا, اور سکھ میں تو ہمیں ساتھ دیا ہی, مگر دکھ میں, تنگی میں, پریشانی میں بھی کبھی یہ نہیں, بلکہ سپورٹ, ساتھ, کہ آپ فکر نہ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ ایسی کوئی بات نہیں. تو اصل عورت تو وہی ہے کہ جو مرد پریشان ہو اس وقت ساتھ دے. اب ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ ہم سب حریص ہو گئے, لالچی ہو گئے, سیلفش ہو گئے, خود غرض ہو گئے. تو شوہر کے ساتھ پورا کمفرٹ ہے, عزت بھی ہے, مال و دولت بھی مل رہی ہے, کھانا پینا, اچھے کپڑے, تو شوہر بہت اچھے لگتے ہیں. اور ذرا شوہر کے اوپر کچھ مصیبت تکلیف آئی تب شکوہ شکایت شروع کر دیا, یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے. جبکہ ان عورتوں کا معاملہ اور تھا, ان عورتوں کا معاملہ اور تھا. عورت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے مرد کو سکون ملے, مرد کو سکون ملے. تو عورتوں کو چاہیے کہ مطالبات نہیں, کہ یہ مطالبات دیکھو کہ اس کا انکم کیا ہے, دیکھو وہ کس کام میں لگا ہوا ہے, کتنی محنت کر رہا ہے, کتنی مشکلات سے ایام کو گزار رہا ہے. اور سپورٹ کرو, سپورٹ سپورٹ کرو, اچھے دو کلمات کہو. حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب سید المرسلین, اپنے اللہ کے کائنات میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, جب وہ آتے ہیں پریشان ہو کر اور کہتے ہیں کہ زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو, لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان پر خطرہ ہے. آج کچھ عجیب سا دیکھا, وہ اخبر اہل خبر, اور پورا قصہ سنائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھبرا نہیں گئی, وہ یہ نہیں سوچنے لگی کہ بھئی یہ تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں, ان کو کوئی جن ان پر مسلط ہو گیا ہے, یہ تو بہت عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. نہ گھبرائی, بالکل کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں. آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کو جان پر خطرہ ہے, کیا ہوگا آپ کو؟ ہرگز نہیں, لا یخزیک اللہ ابدا, آپ جیسے آدمی کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا, آپ جیسے آدمی کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ انک لتصل الرحیم و تحمل الکل و تقسب المعدوم و تقر الضعیف و تعین علی نوائب الحق. آپ کے اندر یہ پانچ خصوصیت ہیں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں, رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں آپ. انک لتصل الرحم وتحمل الکل, جن کو بوجھ سمجھا جاتا ہے ان کو آپ اپنے کندھوں میں اٹھا لیتے ہیں. یتیم ہوتا ہے, اپاہج ہوتا ہے, بیوہ ہے, وتحمل الکل وتکسب المعدوم, اور جو فقیر ہوتا ہے, فقیر معدوم, معدوم المال, اسے آپ دیتے ہیں. وتقر الضعیف, جو نیا آدمی مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے آپ اسے گھر لے جاتے ہیں, مہمان بناتے ہیں اسے. وتعین علی نوائب الحق, اور جو مصیبت زدہ ہوتا ہے, مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے, بیمار ہے, قرض میں ڈوبا ہوا ہے, زلزلہ, کوئی بھی اور سماوی آفت, کہتے ہیں کہ آپ اس کا تعاون کرتے ہیں, آپ میں یہ اچھی اچھی خصوصیتیں ہیں. تو تسلی ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صلح دیا, اور سلانے کے بعد بے فکر نہیں ہوئی. ان کو بھی فکر تو ہوئی تھی کہ کچھ ہوا ہے اور مجھے تحقیق کرنی چاہیے, اور تحقیق کر کے میرے شوہر کی تسلی کا سامان پیدا کرنا چاہیے. تو ورقہ ابن نوفل تھے, ان کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل, وہ آسمانی کتابوں کو جانتے تھے. تو یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی تو سو گئے ہیں, یہ جب جاگیں گے تو ان کو لے کر جاؤں گی اور جا کر کے کہوں گے کہ آپ ان کی بات سنیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ ورقہ کے پاس جاتے اور ورقہ کوئی ایسی بات کہتے جس سے آپ اور گھبرا جاتے, اس لیے پہلے ورقہ کے پاس خود گئی اور ورقہ کے پاس جا کر کے پوچھا کہ ہمارے شوہر محمد آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا, آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ, اے خدیجہ, اگر وہی ہوا ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر محمد کے پاس وہ ناموس آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا, یعنی وہ فرشتہ آیا ہے اللہ کی طرف سے راز کی بات لے کر جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. تو شارحین لکھتے ہیں شرح حدیث کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی گھر گئی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں تحقیق کر چکی ہوں, کہا کہ آپ تشریف لائیے, ہم ورقہ کے پاس جاتے ہیں, وہ آسمان کی کتابوں کا بہت علم رکھتے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, وہ ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں. تو شارحین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنے شوہر کو تسلی دی عقلی دلیل سے, عقلی دلیل سے, لاجک سے, کہ جو آدمی سیرہ رحمی کرتا ہو, جو آدمی یتیم و بیواؤں کی خدمت کرتا ہو, جو آدمی فقیروں کا تعاون کرتا ہو, جو آدمی مہمان نوازی کرتا ہو, جو آدمی لوگوں کو مصیبت کے وقت کام آتا ہو, ایسا آدمی ذلیل ہو سکتا ہے؟ نہ نہ نہ, ایسا نہیں ہو سکتا. عقلی دلیل, اور پھر نقلی دلیل تلاش کی سماوی کتب سے, اور نقلی دلیل تلاش کر کے لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قصہ بیان کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ناموس آ گئے ہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں, سپورٹ. اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی گھروں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تین دن تک لگاتار پیٹ بھر کر کھانا کھایا گیا ہو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضرت عروہ سے کہ یبن اختی, اے میرے بھانجے, اے میرے بھانجے, ہم ہلال کو دیکھتے تھے, پھر ہلال کو دیکھتے تھے, پھر ہلال کو دیکھتے تھے, تین, ہم ہلال کو دیکھتے تھے, ہلال نظر آیا پہلا چاند, پھر ہلال کو دیکھتے تھے, ایک مہینہ ختم ہو گیا, پھر ہلال کو دیکھتے تھے, ثلاثۃ اہلۃن, تین چاند کو دیکھتے تھے ہم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں کچھ پکانے کے لیے آگ نہیں جلائی جاتی تھی. تو کہا کہ پھر آپ جو ہیں کس پر گزارا کرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کھجور اور پانی, کھجور اور پانی. اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم کھجور سے سیر ہونے لگے, یعنی شروع شروع میں تو کھجور بھی پیٹ بھر کر ملتی نہیں تھی, کہا کہ جب خیبر فتح ہوا اور اخیری دور میں جب کھجور سے سیر ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلا لیا اپنے پاس. تو گھروں کا حال یہ تھا, مگر وہاں عورتیں شکوا نہیں کرتی تھی نا کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے اور کھانا نہیں ملتا ہے اور یوں نہیں ملتا ہے اور یہ نہیں ملتا ہے اور وہ نہیں ملتا ہے، نہ ایسا نہیں ہوا. ہاں ازواج مطہرات نے زیادہ پیسے مانگے، کب؟ جب فتوحات کا دور آیا، جب مال غنیمت بہت ملا تو ساری ازواج مطہرات مل کر کے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اب تک آپ ہمیں جتنا خرچ کرنے کے لیے دیتے تھے اس سے زیادہ اب ہمیں چاہیے، سمجھے؟ اور یہ بھی مال کی ہرس میں نہیں، اس لیے کہ ہر ایک زوجہ محترمہ کی آپ سیرت کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو وہاں سخاوت نظر آئے گی کہ بہت زیادہ خرچ کرتی تھیں. تو جو مال کی حریصہ ہوتی ہیں وہ زیادہ خرچ نہیں کرتی. یہ مانگنے کے لیے کیوں گئی کہ جو کچھ مال غنیمت میں آتا ہے آپ دوسروں پہ تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ ہمیں بھی دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر سکیں، انفاق فی سبیل اللہ کی ہرس کی وجہ سے. تو دیکھو ایسے حالات تھے گھر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے، اتنا فاقہ مگر شکوہ شکایت نہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں جس شوہر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس بیوی کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے، یہ پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ یہ نہیں کہ دونوں ہیلتھی ہیں تو بہت اچھا، اور ان میں سے ایک کو کچھ ہو جاوے، ٹرمینلی ایل ہو جاوے، تو اب کہے کہ بھائی دوسری شادی کا سوچو، یہ کرو وہ کرو، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی دیکھ بھال نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کا زندگی بھر کا یہ ساتھ ہے، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی. تو مردوں کو بھی سوچنا چاہیے، عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے. تو عورت کو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے دل میں مرد کے پیسے کا درد ہونا چاہیے، یعنی اگر کچھ بگڑے تو دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ نقصان ہوا میرا میرے شوہر کا میرا. اور حدیث میں بھی ایسی عورتوں کی تعریف کی گئی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.